inshallah graduate.
I'm taking this back home today.
Okay.
I need to assess it.
Okay.
I want
okay.
to put it down on my
okay. I'm sorry for being late. मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. Which one was the last words? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, آيات نمبر 83 سے شروع کرتے ہیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون. یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے آج آغاز کر رہے ہیں. تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے پھر آج کی آیتوں پر آ جائیں گے انشاءاللہ. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتے ہو, جبکہ اس کی بارگاہ میں سب مسلمان ہیں, جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. طوعا وکرہا, خوشی سے یا بائی فورس, لیکن بہرحال اس کی بارگاہ میں سب کے سب سرنڈر ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اسی کی بارگاہ میں سب کو پلٹ کر جانا ہے. اب یہیں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس آیت کے اندر جو دو پہلو بیان کیے گئے. جو بعد میں کہا گیا وہ کیا ہے کہ خواہش سے, پسند سے یا ناپسند سے, بائی فورس یا ولنگلی, بہرحال سب نے اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر تو ہیں. تو پھر اس کے بعد جو پہلے جو بات کہی جا رہی ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون, تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا بھی کچھ چاہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے جب سارے کے سارے خوشی سے یا بائی فورس اس کی بارگاہ میں سرنڈر تو ہیں. یہی معاملہ جو انسان کا ایک جو لمیٹڈ جو اس کو یہاں اس دنیا کے اندر اختیار ملا ہے, اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے. انسان بھی بہت ساری چیزیں بایولوجیکلی وہ مجبور ہے کہ اسی طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ جو خدا نے اس کو دی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر تو ذرا سا بھی اختیار نہیں ہے. مثلا چاند کا, سورج کا معاملہ, اس کو کہتے ہیں امور تکوینی. اصطلاح فقط اگر ذہن میں رہ سکے کہ یہ تکوینی امور ہیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے کسی کو کوئی چوائس نہیں دی ہے. زمین کی گردش ہے, آسمان کے اوپر بادلوں کا آنا ہے, یہ ہے وہ ہے, سارا جو پروسیس ہے, ایکچوئل جو پروسیس ہے, اس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے کوئی چوائس نہیں ہے. نہ سورج کے پاس ہے نہ چاند کے پاس ہے. یعنی سورج جو اس کے پروسیس سے ہمیں ایز اٹ اپیئرز کہ سن رائز نظر آتا ہے, وہ اس کو منع نہیں کر سکتا ہے. یا سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو وہ جس پروسیس کے تحت ہے جو ارتھ کی موومنٹ کی وجہ سے, وہ اس کو منع نہیں کر سکتا ہے, اس کے ناممکن ہے. انسان کے پاس ان تمام مخلوقات کے اندر ایک لمیٹڈ پروردگار عالم نے اس کو اختیار دیا ہے, اور اس سے یہ چاہا ہے کہ وہ خود سے اپنی مرضی سے سرنڈر کر دے. اس میں بھی جو انسان کے بہت سارے دوسرے پہلو ہیں اس میں اس کے پاس اختیار نہیں ہے. کہاں پیدا ہونا ہے, کس گھر کے اندر پیدا ہونا ہے, اس کے ماں باپ کون ہوں گے, کیا اختیار ہے ہمارے پاس, کوئی اختیار نہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر اختیار ہوتا ہے کہ مثلا وہ اسلام قبول کرے, انکار کرتے, فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے نہ رکھے, نماز پڑھے نہ پڑھے, یہ ساری چیزوں کے اندر اختیار آ جاتا ہے, اور وہیں پر اکاؤنٹیبلٹی شروع بھی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں امور تشریعی, جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. ایک امور تکوینی, جس کا تعلق کائنات کی وہ جو پروسیس ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, اور امور تشریعی جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا, اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل ہوا. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, یہ اس سے بالکل ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے, مگر بہرحال مطلب دونوں جگہ پر ایک ہی ہے. کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر, اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے, اور جو ان نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. چونکہ نازل کرنے والا خدا ہے, لہذا خدا پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان سب کے اوپر نازل ہونے والی چیزوں پر بھی ایمان لایا جائے. علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب پر نازل ہوا، جو اولاد یعقوب اسباط پر نازل ہوا، وما اوتیا موسیٰ اور جو موسیٰ پر نازل ہوا، و عیسیٰ اور جو عیسیٰ پر نازل ہوا، والنبیون من ربہم اور دیگر انبیاء پر ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم اور ان میں ہم کسی قسم کا فرق بھی نہیں رکھتے. دیکھیں ایک ہے ان کے اسٹیٹس کا فرق کہ کون خدا سے زیادہ قریب ہے، کون بڑا نبی ہے، کون اول العظم ہے، کوئی سب رسول، وہ ایک الگ بحث ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا کیا اس کے اندر ہم فرق کرتے ہیں؟ جی نہیں، اس کے اندر ہم کوئی فرق نہیں کرتے. جو موسیٰ پر نازل ہوا وہ بھی برحق، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا وہ بھی برحق. اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا ہم پر ضروری ہوتا جس طرح سے آج حضرت خاتم النبیین کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ امپورٹنٹ اور کور چیز ہے. یعنی میں نے شاید پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نوٹ کریں کہ الحمدللہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہمارے عام بچوں کی اپ برنگنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو لگتا ہے کسی اپنے کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ کسی غیر کی بات ہو رہی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی والدہ جناب مریم تھی، ان کا یہ واقعہ تھا، جب بچوں کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں تو واضح طور پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی اپنے کی بات ہو رہی ہے، کسی غیر کی بات ہو رہی ہے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو اون کر رہے ہیں، ہم ان کو ڈس اون نہیں کر رہے ہیں. جو یعنی جو مسئلہ جو یہودیت کے اندر اور عیسائیت کے اندر تعصب کا بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، ہمارے رسول کو جو اس آخری دور کے اندر مبعوث برسالت ہوئے سید المرسلین، ان کو ڈس اون کر دیا. ورنہ ہماری طرف اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ یہ سارے انبیاء جتنے بھی ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون اور ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے، کمپلیٹلی ہم اپنی ول کو سبمٹ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو اللہ کے سوا یہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو اپنے لیے انتخاب کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے کچھ بھی ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، نتھنگ ول بی ایکسیپٹیبل. پھر وہ کہے میں نے اتنی چیریٹی کی، وہ کہے کہ میں نے اتنے ہاسپٹل بنائے، میں نے اتنے یتیم خانے بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نتھنگ از ایکسیپٹیبل، کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ عقائد کے اندر اگر گڑبڑ ہو تو پھر اعمال ایکسیپٹ نہیں ہو سکتے. وہ اس آیت اور اس جیسی دوسری آیتیں ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلیل بنتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وہ اللہ کو مان ہی نہیں رہا، جب اللہ ہی کو نہیں مان رہا یعنی ایز اسلام ٹیچز وہ اللہ کو نہیں مان رہا، پیغمبر اکرم کو قبول نہیں کر رہا، تو اب اس کے بعد قیامت میں اگر وہ یہ کہے کہ مثلا میرا ثواب کہاں گیا، اور وہ تو تم جب اللہ ہی کو نہیں مان رہے تھے، تو اس کے بعد کسی قسم کے ریوارڈ کا کوئی ڈیمانڈ کرنا جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. وہ ہوا فی الآخرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب اگر آپ اس کو ملا دیں واپس، جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ آیتوں کو آپ لنک کریں تو آپ کے پاس نتیجے آتے چلے جائیں گے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ گزرتا جاتا ہے گواہی دیتا جاتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اب جو خسارے سے باہر ہے اسلام وہی ہوگا، ایمان، اعمال صالحہ، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. وہو بالآخرت من الخاسرین یہ افراد ہیں جو آخرت میں خسارے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ ان چار چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ایمان، اعمال صالحہ، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. اس لیے کہ یہ چار چیزیں اگر ہو جاتی تو خسارہ نہیں ہوتا، خسارہ نہیں ہوتا تو یہاں سے بھی آؤٹ ہو جاتا. یہ میتھمیٹیکل ایکویشن ہے سمپل، یعنی وہ جو چیزیں آپ ڈرائیو کرتے ہیں تھیورمز کے اندر اسی طریقے سے یہ کہ آپ یہاں سے ایک نتیجے کو لیجیے، وہاں سے نتیجے کو لیجیے، ملائیے اور اس کے بعد ایک تیسرا نتیجہ آپ کے سامنے حاصل ہو جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. لام نون لن جو ہے عربی کے اندر آتا ہے نیور، کہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، لاس فیس کریں گے. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ اب آپ دیکھیے پروردگار عالم کا ایک اور تبصرہ، خدا فرماتا ہے کہ اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو
یعنی یا تو زبردستی اس کو ہدایت دے دے, وہ تو کرنا نہیں ہے. وہ کرنا ہوتا تو سورج چاند وغیرہ کی طرح سب کو مجبور کر دیتا, وہ تو نہیں کرنا. اب جب وہ نہیں کرنا, اتھارٹی دی ہے اور لوگوں کو کنوینس کیا جا رہا ہے, اور پھر اگر وہ قبول نہ کرے, تو قبول نہ کرنے کے بعد خدا کا یہ تبصرہ, اس کو ذرا دیکھیے, کیف یہد اللہ قوماً, اللہ کیسے ہدایت کرے اس قوم کی, کفروا بعد ایمانہم, کہ جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے. چیزیں کلیئر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بات تو لاجیکل ہے, بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیں. یعنی اب اگر آپ اس کو خاص کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ مثلا عیسائی, یہودی, اب وہ اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہی ہے, اس آخری رسول کا تذکرہ تو آیا ہے, جب آیا ہے تو اس کے بعد ایکسیپٹ کرو, کہ نہیں ہے تذکرہ مگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یا نصارہ نجران والا جو کیس آپ پڑھ چکے ہیں, موبائلے والا, کہ ہاں اگر ان سے موبائلہ کیا تو کوئی باقی تو نہیں بچے گا, جب باقی نہیں بچے گا تو پھر تو حق ان کے ساتھ ہے, کہاں ہے لیکن قبول نہیں کریں گے. ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, وی آر ریڈی ٹو پے دا ٹیکس, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اور امبریس اسلام. نہ از اٹ جسٹیفائڈ, یعنی یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر خدا فرماتا ہے کئی پہ یاد اللہ قوم, یا مثلا مثال کے طور پر ہم اپنے اس کے اندر دیکھیں ود ان اسلام, کہ وہ حدیث ثقلین موجود ہے, موجود ہے, پیغمبر نے کہا ہے اللہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, چھوڑ کے جا رہا ہوں, لکھا ہے, بالکل کہا ہے. پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, کہا کہ ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس پورے دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہے شیعہ اثنا عشری کے سوا جو 12 کو ماننے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو 12 کو ماننے والا ہو, دیر از ناٹ اے سنگل. اور اس کے بعد کہا پھر جب یہ چیزیں کلیئر ہیں تو کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ یعنی یہ ایسا میٹر ہے, بلیو می کہ 2+2=4 والا میٹر ہے, معاملہ بالکل کلیئر ہے. کہا ہے یہی, ہاں ہے, 12 کی بات تو آئی ہے, پیغمبر نے کہا بھی ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, مگر اس کے بعد اگر ہم کو شریعت کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن لینا ہے تو امام ابو حنیفہ سے لیں گے, امام شافعی سے لیں گے, امام مالک سے لیں گے, احمد بن, یہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس کو. اینی وے, کیف یہد اللہ قوماً کفروا بعد ایمانہم, کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو, کفروا بعد ایمانہم, کے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے, سمجھ میں آ رہا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. اسی سے مرتد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جو مرتد ہو جائے, مرتد کا مطلب جو دین پر آ کر پھر جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں, بظاہر اسلام کا بھی اعلان کر دیا اور اس کے بعد پھر انکار کر دیا, اس کو کہتے ہیں مرتد, جس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں, مرتد فطری اور مرتد ملی. ایک وہ ہے کہ جس کے ماں باپ بھی مسلمان تھے اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور پھر مرتد ہو گیا, یہ تو بالکل ہی ورسٹ کیس ہے, یہ تو بالکل ہی ورسٹ کیس ہے. اور اس کے بعد پھر ایک یہ ہے کہ نہیں, ماں باپ تو مسلمان نہیں تھے, اس نے خود ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر اسلام چھوڑ کر چلا گیا, اس کو کہتے ہیں مرتد ملی. کیف یہد اللہ قوماً کفروا بعد ایمانہم, کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو, کیوں کر کہ جو کافر ہو جائیں, انکار کر دیں ایمان کے بعد, وہ شہدو, اور جو گواہی بھی دیں, ان الرسول حق, کہ رسول حق ہے, وجاءہم البینات, اور یقیناً ان کے پاس بینات بھی آ چکے, واضح نشانیاں, معجزات وغیرہ, وہ سب انہوں نے دیکھ لیا, دیو چیک اینڈ ٹیسٹڈ, واللہ لا یہد القوم الظالمین, اور اللہ یقیناً ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ وہی پرنسپل جو پہلے بھی آ چکا ہے, پہلے بھی میں آپ کو متوجہ کر چکا ہوں کہ یہ کچھ اصول ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں وہ پہلے اپنے ظلم سے دستبردار ہوں, یہ جو ظلم ہے اس کو وہ چھوڑیں, اگر وہ ظلم سے دستبردار نہیں ہو تو پھر اس کے بعد ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ظلم کو چھوڑنا, ان کو پتا ہے کہ یہ ظلم غلط ہے, پھر بھی اگر وہ ظلم پر اصرار کریں تو پھر ہدایت کی توقع نہ کریں. اولئک جزاؤہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا, یعنی جن کی سزا, یہاں پر جزا جو ہے سزا کے معنوں میں, اولئک جزاؤہم, ان لوگوں کی پنشمنٹ کیا ہے, کہ ان علیہم لعنت اللہ, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے. اللہ کی لعنت یعنی خدا کا غضب, خدا کی رحمت سے دوری, جو بار بار میں عرض کر چکا کہ ایک ہے درود اور ایک ہے لعنت, یہ بالکل اپوزٹ ہے. درود کا مطلب ہے رحمت کا نازل ہونا, اور لعنت کا مطلب ہے رحمت کا دور رہنا, دور ہو جانا اور پھر دور رہنا. اور دوسروں کی طرف سے اگر لعنت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا, بد دعا, یعنی اے پروردگار ہم تجھ سے یہ بد دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی رحمت کو اس سے دور رکھ. یہ ہے لعنت بندوں کی طرف سے یا ملائکہ کی طرف سے. یہاں پر دیکھیے, اولئک جزاؤہم, ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, ول ملائکہ اور ملائکہ کی لعنت ہے، ون نا سے اجمعین اور سارے انسانوں کی لعنت ہے سب کے سب، یعنی یہ سب کے سب ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے بھی رحمت ان سے دور ہے. خالدین فیہا، یہ اسی بد دعا اور اسی لعنت میں رہیں گے، مسلسل لعنت ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا کہ کیا ان کی کیفیت ہے اور کیا ان کی حالت ہے، نہ ان کی طرف نظر کی جائے گی. ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واسلموا، یہ دروازہ توبہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی اگر کوئی توبہ کر لے اس کے بعد بھی، واسلموا، اور صرف جس کو ہم کہتے ہیں لکھی توبہ نہیں ہونی چاہیے، خالی توبہ نہیں، وہ توبہ کہ وہ اسلحو، جس کے اندر ساتھ میں پھر ریفارمز بھی موجود ہوں، اسلحو اصلاح کرے اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً پھر اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. یعنی اتنی سخت جو بات ہے اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ یہاں پر کھلا رکھا ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ، ایبسولوٹ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک انسان ایبسولوٹ ڈسپیئر کے اندر چلا گیا وہ نہیں. اگر ابھی بھی کوئی اپنے ظلم سے وڈرا ہو جائے، اپنے ظلم کو ختم کر دے، جو کمپنسیشن ہے وہ دے دلا کے ختم کرے معاملہ، لوگوں سے اپنے معاملات کو درست کرے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، اصلاح کرے، یہ دونوں چیزیں ہوں، اس کے بعد صحیح ہے. اس کے بعد پروردگار اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کے اندر کچھ بات شان نزول بھی موجود ہے، مگر اس کی تفصیل جانے میں جانے کی ضرورت ہے نہیں، مطلب واضح ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، ارتداد میں نے کہا نا مرتد ہونا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں اور اضافہ کر لیا، لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، تو ان لوگوں کی تو پھر توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ کہ موقع مل رہا ہے تو موقع ملنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، لیکن اگر وہ توبہ بھی نہ کریں اور اپنے کفر کے اندر اور اضافہ کر لیں، لن تقبل توبتهم. اب اس کے اندر خاص طور پر انہوں نے، یعنی بعض مفسرین نے اس کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں، کہ یہودیوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یعنی کیا ہوا، یہود تھے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کفروا بعد ایمانہم، کفر کیا بعد ایمان کے، یعنی عیسیٰ کا انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں اور اضافہ کیا، یعنی ختم مرتبت کا بھی انکار کر دیا، ایک انکار اور اس کے ساتھ پھر دوسرا انکار، یہ اس کے اوپر کیا، لیکن کوئی بھی کیس ہو وہ اس کے انڈر میں آئے گا. لن تقبل توبتهم، تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ضالین کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں. اور ہم وہاں دعا پڑھ چکے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین یعنی گمراہ، گمراہ یعنی جس کا راستہ بالکل غلط ہے. آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اسی بات کو مزید بیان کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، وماتوا اور مر گئے، وهم کفار، اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے. کفر اختیار کیا، یعنی اب اس کو خلاصہ کیا جا رہا ہے نا جب تک بات کی گئی، کہ بھائی جنہوں نے کفر اختیار کیا مر گئے اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، کافر ہی مر گئے. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو اهتدى به، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، چاہے وہ زمین بھر کے سونا فدیہ دینا چاہے کمپنسیشن کے طور پر، ریڈمشن کے طور پر، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا ان سے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے بارے میں دونوں کہا گیا کہ مثلا دنیا کے اندر یا آخرت میں، زیادہ اعتماد یہی آخرت کے اندر، یعنی آخرت میں ہے کیا کسی کے پاس دینے کے لیے، لیکن آخرت کے اندر اگر فرض کریں، ایزیوم کریں کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو، یعنی پورا زمین بھر کر سونا ہو، اور وہ بھی اگر وہ کہے کہ میں یہ بھی کفارے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ یہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو وہاں پر کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ہاں دنیا کے اندر سب ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو تھی، تابو و اسلحو، توبہ کرو، اصلاح کرو، دنیا کے اندر کرو، کہ جو گڑبڑ جتنے بھی کی تھی، جو پرابلمس کیے تھے، حقوق الناس کا معاملہ تھا، لوگوں کو تنگ کیا تھا، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے تھے، دنیا کے اندر صحیح کرو اس کو. دنیا میں اگر کچھ دے کر اس کو راضی کر سکتے ہو، راضی کرو. دنیا میں اگر خدا کی کوئی معصیت کی تھی، صدقہ دے کر، کفارہ دے کر، روزہ چھوڑا تھا، اس کا کفارہ دو. اگر کوئی دوسرا کام کیا تھا ایسا کہ جس کے اندر کفارہ لگتا ہے، کفارہ دو، ویسے ہی صدقہ دو، خدا کو راضی کرو، توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. دنیا میں ہو سکتا ہے، وہ آخرت کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا. چاہے یعنی بالفرض اگر ہم یہ کہیں، ایزیومنگ کہ اگر انسان کے پاس پوری اتنی طاقت آ جائے کہ زمین بھر کے وہ سونا دے سکے اور وہ دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے، تو ایکسپٹ کون کرے گا وہاں پر؟ وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کو تو کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، وہاں پہ تو بہرحال انسانوں کو بھی کیا ضرورت ہے، وہاں تو براہ راست جو حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. اب وہ جو امتحان کا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو چکا، اب تو حساب کتاب کا معاملہ ہے. جب وہ رپورٹ کارڈ بچوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت تو اس کو آنسر اسکرپٹ میں کچھ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ کہے میں بہت تیاری کر کے آیا ہوں. آج تیاری جو کرنی تھی وہ پہلے کرنی تھی، اب یہاں پر جو ہے یہ تو حساب کتاب کا معاملہ ہے، رپورٹ کارڈ مل رہی ہے. مل الارض ذہباً ولو افتدا بہ، اگر وہ فدیہ دینا چاہے اور زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم عذاب ہے. علیم یعنی الم والا عذاب، الف لام میم والا، درد و الم جس سے نکلا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کی بھی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی شفاعت وغیرہ بھی ان کی نہیں ہے. وہ شفاعت جن کی ہے وہ بالکل دوسرا کیس ہے، ان کی شفاعت ہو سکتی ہے، ان کی کوئی شفاعت نہیں ہے. یہاں پر یہ تیسرا پارہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے جو سورہ آل عمران ہی کا حصہ ہے. اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب دیکھیے کہ وہ تو جو وہاں پر ہے قیامت میں، وہاں پر تو اتنا سونا اور اتنا سونا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دنیا کے اندر تھوڑا بہت بھی دو تو خدا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ تمہیں بر تک پہنچا دے گا. بر کا مطلب نیکی کے کمال تک پہنچا دے گا. حتی تنفقوا مما تحبون، ہاں اس تک بھی تم نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو کہ جو تمہیں خود بہت پسند ہے. یہ بات سورہ مبارکہ بقرہ کے آخر میں بھی جو آیتیں انفاق سے متعلق تھیں ان میں بات گزری ہے کہ ایسی چیز کہ جو خود تمہیں دی جائے تو تمہیں پسند نہ آئے، اسے اللہ کی بارگاہ میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ کہ جو خود تمہیں خود بہت پسند ہے اس میں سے کچھ اگر اللہ کی راہ میں دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو. مما یہ میں نے تبعیض ہے، مما تحبون کہ جو تمہیں خود بہت پسند ہے، حتی تنفقوا. اب یہاں پر جو بر کا لفظ آیا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ سورہ مبارک بقرہ میں وہ آیت آئی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ بر یہ نہیں ہے، بر کہتے ہیں نیکی کا کمال. اچھا اس کو پہلے دیکھ لیجئے، واپس سے ریکال کر لیں تھوڑا سا. ایک ہے لفظ بر اور ایک ہے بر. بر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. بر کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو جو بہت بڑا ہو، اسی سے نکلا ہے بر اعظم. بر اعظم یعنی بہت بڑا زمین کا ٹکڑا. بری راستہ، بحری راستہ یعنی خشکی کا زمین کا راستہ، اور بحری راستہ یعنی جو پانی والا سمندر والا راستہ، دریائی راستہ. تو بر جو ہے وہ زمین کے ایک بڑے ٹکڑے کو بر کہا جاتا ہے. اب اس سے آپ بر کو لیجیے، یعنی ایک ایسی نیکی، نیکی ہے مگر ایسی نیکی ہے کہ جس کے اثرات بہت وسیع ہیں، بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں، اس کے افیکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہیں، مختلف ڈائمینشنز کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یہ ہے بر کا مطلب. خیرات تو خیرات ہے، کوئی بھی نیک کام تو نیک کام ہے. فرض کیجئے اگر کوئی پرانا کپڑا بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ خیر کا کام تو بہرحال اپنی جگہ پر رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ نیکی نہیں ہے. مگر یہ جو خاص نیکی جس کو بر سے تعبیر کیا گیا، اس کو حاصل کرنے کا پروردگار عالم نے جو منیمم کرائیٹیریا رکھا ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں خود بہت پسند ہے اگر اس میں سے تم کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہو تو اس کے ذریعے سے تم بر تک پہنچ جاؤ گے. اگر اس کو انسان اپنا ایک روٹین بنا لے تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی کی وضاحت جو سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آئی تھی اس کو کھول کر بیان کیا تھا کہ لیس البر، بر صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ بر نہیں ہوتا ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. یہ تحویل قبلہ کی جو آیتیں تھیں اگر آپ کے یاد ہو وہاں پر یہ آیت ڈسکس ہوئی تھی کہ یہ تو ایک ڈسپلن ہے، یقیناً پروردگار عالم نے کہا ہے تو ہمیں اپنا رخ کرنا ہے کہ بھائی خانہ کعبہ کی طرف، مگر مشرق اور مغرب کی طرف رخ کروانا یہ اصل ٹارگیٹ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن بر کیا ہے؟ من آمن باللہ ہے، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ اور ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب کتاب پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے. اب اس کے بعد اعمال کی دنیا شروع ہوتی ہے. وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال عطا کرے، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، ول مساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور پردیسی مسافر جو راستے میں بیچارہ ہینڈیکیپ ہو گیا ہے ٹیمپرریلی آف کورس، وسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفر رقاب اور گردنیں آزاد کروانے کے لیے، واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور یہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کا انوائرمنٹ بناتے ہیں، واتى الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنے عہد کو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں کہ جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور پریشانیوں کے وقت بأسا اور ذرہ کے اندر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وحین الباس اور جنگ کے موقع پر بھی، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ صاحبان تقوی بھی ہیں، یعنی یہی بر آپ کو لے جائے گا تقوی تک، وہی متقی انسان بن جائے، متقی اور پرہیزگار ہو جائے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے پہلے اس آیت کو ذہن میں رکھی کہ وہاں پر تمہارے پاس ممکن نہیں ہے، لیکن فرض کرو ممکن ہو اور اتنا سونا بھی تم نے دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اثر اتنا سا بھی نہیں ہے، اور یہاں پر اگر اس میں سے کچھ تم نے دے دیا ہے کہ جو تمہیں خود بہت پسند ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہے، پھر وہ بر ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو تم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، اسے پتا ہے، علیم ہے، خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اوور لک نہیں ہوگا. اب اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک معاملے کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کی ایک شان نزول ہے، پہلے اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ پیغمبر اکرم پر دو اعتراض کیے گئے یہودیوں کی طرف سے. ایک کہ پیغمبر اسلام نے اونٹ کے گوشت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام کیوں قرار نہیں دیا، جبکہ یہ ان کے مطابق ابراہیم، نوح علیہ السلام کے دین میں بھی حرام تھے اور یہودی بھی اس کو حرام سمجھتے تھے. یہ ان کا ایک مس نارما، ایک مس کانسیپشن تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس نے اس کو کیسے جائز قرار دے دیا، اس لیے کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز تھا. تو ایک اعتراض یہ کیا گیا. دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ رسول اکرم کیوں کر گزشتہ انبیاء، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفادار ہو سکتے ہیں، یہ جو بار بار آتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے، یہ ان کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ تمام پیغمبر بیت المقدس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا. یہ دو اعتراض کیے گئے، ایک اونٹ کے گوشت کے حوالے سے اور ایک واپس تحویل قبلہ کے حوالے سے. تو تحویل قبلہ میں آپ جانتے ہیں پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے، ذرا دیکھیے اس کو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه، کہ کھانے پینے کی چیزیں سب کی سبھی حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے. یعنی یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت جو تھا وہ حرام تھا. اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، یہ خاص بات ہو رہی ہے اونٹ کے گوشت کے کانٹیکس میں، کہ اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا. پھر حرام کس نے کیا تھا؟ کہ وہ ایک پرہیز کیا تھا اسرائیل نے خود اپنے نفس کے اوپر، یعنی ایک اپنے نفس کے اوپر انہوں نے پابندی عائد کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب اسرائیل ہے یعنی عبداللہ، یہ پہلے بات آ چکی ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سیلف امپوز ایک معاملہ تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ایک چیز کو امپوز کیا ہوا تھا. وہ ایک انسان کر سکتا ہے، ویسے بھی کر سکتا ہے منت مان کر کہ مثلا میں نہیں کروں گا، یہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ پر لازم کرتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بعض کتابوں کے اندر ہے کہ ان کو ارق النساء یا شیاٹیکا کا پرابلم ہو جاتا تھا اگر وہ اونٹ کا گوشت کھا لیتے. تو انہوں نے اپنے آپ پر ایک پابندی لگائی تھی کہ چونکہ میری ہیلتھ کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے. اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مگر یہ کہ وہ جو اسرائیل نے خود اپنے نفس کے اوپر جس کو حرام کیا تھا، وہ حکم خدا کے عنوان سے اس طرح سے نہیں تھا کہ شریعت میں کوئی حکم تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، ابی بن سے کہیے کہ لے آؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. اس کے اندر باقاعدہ چیلنج کر دیا تھا کہ جو تورات تمہارے پاس ہے اسی کو لے آؤ پڑھو اس کو دیکھو. فمن ابترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، تو جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے اور جھوٹ باندھے من بعد ذلک، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ظالم ہیں. یعنی وہی جو بات پہلے آ چکی ہے کہ اللہ ظالموں کی بھی ہدایت نہیں کرتا، یہ تمہاری طرف سے ظلم ہے. فیکٹس اینڈ فیگرز کو ٹوسٹ کر کے پیش کرتے ہو، غلط باتیں پیش کرتے ہو. ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے پہلے حرام کر دیا گیا ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے اور اس کو تم ایشو بنا رہے ہو. قل صدق اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا بیان بالکل سچ ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کی بات کرو حنیفن، کہ جو بالکل کھڑے اور پکے مسلمان تھے، کہ جہاں پر کسی قسم کا میلان، کسی قسم کا انکلینیشن ٹورڈ شرک یا پولیتھیزم نہیں تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ آیت نمبر 95 میں کہا. اس کے بعد آیت نمبر 96 میں خانہ کعبہ کے حوالے سے، جو دوسرا اعتراض تھا اس کے حوالے سے، تو یہاں پر خانہ کعبہ کی فضیلت اور تھوڑا بہت اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، یقیناً وہ پہلا مکان جو بنایا گیا، بیت، جو پہلا بیت بنایا گیا، بیت یعنی گھر مکان بنایا گیا، وضع للناس، انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی، وہ وہی ہے کہ ببکہ، جو بکہ کے اندر ہے، مبارکن، وہ مبارک بھی ہے، وہ ہدن للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بکہ، نہ کہ مکہ. بکہ اور مکہ کو کہا گیا سینونیمز ہیں، آپس میں مترادف ہیں، ایک ہی مطلب ہے، بکہ اور مکہ، اسی شہر کی بات ہو رہی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، مکہ جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر خانہ کعبہ کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اس کو بکہ کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، دونوں چیزیں ایک ہی، کوئی خاص فرق نہیں. اینی وے، کوئی زیادہ بہت زیادہ اس کے درمیان مارکا آئے رہے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فی آیات بینات، تو یہاں پر پہلے تو دو صفتیں جو آئی ہیں مکہ کی، نمبر ایک مبارک، یہ برکت ہے اس کے اندر، برکت. وہ ہدن للعالمین، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. خود خانہ کعبہ کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ خانہ کعبہ حج کے لیے لوگوں کا آنا، اور اس کے بعد وہاں سے جو منفعتوں کو لے کر جانا ہے، جو برکتیں وہ لے کر جاتے ہیں، اور جو گائیڈنس لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے، ان کا جو بھی اخلاق اور کردار ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ عام طور پہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، زیادہ تر وہ جو افراد ہیں پیغمبر اکرم کے زمانے میں جنہوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں، تو وہ آج بھی اگر اذیتیں دے رہے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن خود خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی. برکت بھی ہے، واقعی برکت ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر برکت محسوس کرتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد. اسی طریقے سے انسان اپنے رزق کے اندر برکت کو محسوس کرتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، اور خود ہدایت میں اضافہ محسوس کرتا ہے. بہت سے افراد کنورٹ ہو جاتے ہیں، منقلب ہو جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں. خانہ کعبہ میں جاذبیت ہے، پروردگار عالم نے ایک ابزارپشن رکھا ہے اس کے اندر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ کے اندر، مکہ کے اندر، یعنی بیت المقدس، نو ڈاؤٹ، بہت سیکرٹ، بہت ہولی، بڑی سینکٹیٹی اس کی، مگر وہ بعد میں، پہلے، سب سے پہلے خانہ کعبہ، ایون حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو رینوویٹ کیا ہے. اس جرف و ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جرف ہو، وہ اونچا کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے اس بنیاد کو کہ جو خانہ کعبہ کی تھی. بنانے والے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بنایا گیا تھا. بالکل اگزیکٹلی یہی اسٹرکچر نہیں تھا، بہت چھوٹا تھا، مگر بنایا گیا تھا. اچھا، اب یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جہاں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں کیا کرو، طاہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھو، میرے اس گھر کو پاک رکھو. گھر کس کا ہے؟ میرا ہے، مگر بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ وضع للناس، یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. خدا کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سمبولک ہے معاملہ کہ یہ گھر میرا ہے، میں نے اپنے سے نسبت دی ہے، مگر کس کے لیے بنایا ہے؟ بنایا لوگوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ لوگ اس مرکز پر آئیں اور اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کریں، برکت کو اور ہدایت کو، عالمین کے لیے برکت. فی ہے آیاتم بینات، اور اس کے اندر واضح نشانیاں بھی ہیں. مقام و ابراہیم، اور اس کی ایک مثال خدا نے یہاں پر دی ہے، اور وہ ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر کے جس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. یعنی اوپر نیچے جب ہونے کا معاملہ تھا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، تو قد انسان کا جو ہے ہائٹ، اس کے مطابق تو اینٹیں وغیرہ رکھ لی، اب اس کے بعد اب مزید جو رکھنی ہے تو کیا کریں؟ تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا تھا، جو قدرت پروردگار سے پھر خود اوپر ہوتا جاتا تھا، نیچے ہوتا جاتا تھا، لفٹ کا کام کرتا تھا، لفٹر کا کام کرتا تھا، اس پتھر کو کہا گیا مقام ابراہیم. آپ میں سے اکثر نے میرے خیال میں اس کی زیارت کی ہوگی، وہ جو ایک شوکیس کے اندر آج کل موجود ہے، مقام و ابراہیم. اب مقام ابراہیم کو خدا نے اپنی واضح نشانی قرار دے رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ جو آثار ہوتے ہیں ان آثار کو محفوظ رکھا جاتا ہے، ان کو ضائع نہیں کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باڈی کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر قدم رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا چکے مگر پتھر موجود ہے، پتھر کو بھی پرزرو کیا ہے، پروردگار عالم نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، جو بہت بڑی دلیل ہے کہ جو آثار ہوتے ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، ان کو پرزرو رکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے برکت کو حاصل کرنا چاہیے. مقام و ابراہیم فی آیاتم بینات، مقام و ابراہیم اس کے اندر واضح اور روشن نشانیاں ہیں. مقام و ابراہیم اس کی ایک مثال خدا نے دی کہ وہ مقام ابراہیم، وہ بھی وہیں پر ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس مکہ شہر کے اندر وہ امن و امان میں آ گیا، وہ اللہ کی امان میں. اب اگر اس امان کو کوئی نظر انداز کر دے تو گویا وہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے، وہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس اگر کوئی موجود ہے، اگر کوئی مکہ معظمہ میں موجود ہے اور اس پر حملہ کر دے، اس کی جان کے درپے ہو جائے، تو وہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ امان خدا نے دیے. وہ من دخلہ کان آمنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایون اگر کوئی سزائے موت کا بھی مجرم وہاں پر ہو تو اس کو بھی وہاں سے پہلے باہر نکلنے کا موقع دو کہ وہ وہاں سے باہر نکلے، مثلا کھانا پانی بند کر دو، کچھ اور کرو کہ جس سے وہ باہر نکلے. ایسا نہیں ہو کہ ڈائریکٹ تم اس کے اوپر چڑھائی کر دو خانہ کعبہ کے اندر یا مکہ معظمہ کے اندر، جو حرم کی حدود ہے، اس کو حرم کی جو حدود کہا جاتا ہے، حدود حرم کے اندر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ایون گھاس توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے حج البیت کہ وہ خانہ کعبہ کا، اسی گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. اب وہ استطاعت کی جو تفصیل ہے وہ کتب فقہ کے اندر ہے، یہیں سے آپ اس بات کا اندازہ کریں. ہیڈ لائنز آپ کو ملے گی قرآن مجید کے اندر، تفصیلات آپ کو ملے گی شریعت کے اندر، جو پیغمبر اکرم کی سنت میں، معصومین کے بیانات کے اندر. جسی کا انٹرپریٹیشن جو ہے اسی کو ہم فقہ کہتے ہیں اور کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہاں پر ایک عنوان آ گیا استطاعت. استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ من استطاع الیہ سبیلا، اتنی بات سمجھ لو جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے. ومن کفر، اور اگر کوئی انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. فائدہ لوگوں کا ہے، ہدایت، مبارک ہونا، یہ ساری چیزیں اس گھر کے اندر ہیں، حق اللہ کا ہے. اگر کوئی آ جائے تو بسم اللہ، اگر نہ آئے تو بہرحال اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. عنوان استطاعت یہاں پر آیا، اس کی تفصیل آپ کو ملے گی شریعت کے دوسرے مصادر کے اندر، جو سورسز آف شریعہ ہیں اس میں ایک قرآن ہے، دوسرا سنت پیغمبر، معصومین کی سنت، 14 معصومین نے کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا، اور اس کے بعد اجماع اور عقل. مثلا عقل یہاں پر کیا ہے کہ اگر استطاعت پوری ہو جائے تو جاؤ ٹکٹ لو، ویزا لو، یہ ساری چیزیں، اگر اس کے بغیر نہیں سفر ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں لینی پڑے گی. اور اسی دوسری جو اس کی تفصیلات ہیں کہ مالی اعتبار سے انسان مستطیع ہو، استطاعت، پیسہ اتنا ہو، اسی طریقے سے صحت کے اندر اتنی گنجائش ہو، استطاعت ہو کہ وہ جا سکے، آ سکے، اگر بالکل نہ جا سکے تو کسی کو اپنا نائب بنائے، جو اس کی تفصیلات. اب وہ کتب فقہ کا موضوع ہے، اس کے اندر وہ تفسیر کے موضوع سے خارج ہے، یہ تشریح قرآن آیات کے موضوع سے خارج ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ پورا چیپٹر یہاں پر کھول دے، ایک ونڈو ہے جو اوپن ہو جاتی ہے یہاں سے، صاحب اس کی تفصیل معلوم کرنی، اب جائیے دوسرے سورسز کے اندر جا کر اس کو ایکسپلور کریں، تلاش کریں، جو اجتہاد کا کام ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کر دے تو یقیناً اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. آیت نمبر 98، قل یا اہل الکتاب، اے حبیب کہہ دیجئے. اب دیکھیے یہ وہ دو اعتراضات کے جواب ہو گئے، ایک اونٹ کے گوشت کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کے حوالے سے جو اعتراض ان کا تھا کہ یہ یروشلم یا بیت المقدس کو اتنی امپورٹنس کیوں نہیں دے رہے. اب اس کے بعد واپس اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کے اوپر گواہ ہے. یہ جو تم انکار کر رہے ہو قرآن کی آیتوں کا انکار، معجزات پیغمبر کا انکار، تو اللہ جو تم کر رہے ہو اس کے اوپر گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب، اے حبیب کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، تم کیوں راستہ روکتے ہو ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے دین کے اوپر آنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں ان کا راستہ تم کیوں روکتے ہو؟ من آمنا تبغونا، اے وجہ، کیا تم ٹیڑھا پن چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں؟ وہ انتم شہدا، جبکہ تم خود بھی گواہ ہو. یعنی تم کو تو الٹا ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آ کر امبریس کرتے، لیکن تم نے قبول کرنے کی بجائے الٹا یا تو نیوٹرل رہو، زیرو پر کھڑے ہو جاؤ. یہ نیگیٹو ایکسس میں معاملہ کیوں جا رہا ہے تمہارا کہ اگر کوئی آ کر اسلام قبول کرنے کی یا ایمان قبول کرنے کی بات بھی کرتا ہے تو تم راستے میں الٹا آبسٹیکلس کیوں کریٹ کرتے ہو، رکاوٹیں کیوں ڈالتے ہو؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حقیقت کو ایکسیپٹ کرو تو خاموش رہو، کم سے کم اتنا تو کرو، اس کو ڈسٹرب تو نہ کرو اس پروسیس کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً اللہ غافل نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ابھی گفتگو تھی اہل کتاب سے، اب گفتگو ہے صاحبان ایمان سے. وہ وارننگ ہو گئی اہل کتاب کو کہ تم خود قبول نہیں کرتے تو راستے کے اندر رکاوٹیں مت لے کر آؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان لانے والوں، بہت کوشش ہو جاؤ، بہت ہوشیار ہو جاؤ. اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر تم نے اس کی بات ماننا شروع کر دی تو یاد رکھو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے. یہ غیروں کے معاملے میں، اب یہ تو گائیڈ لائن ہے نا، اس کو آپ پھیلائیں پھیلائیں اور اس کے نتائج اور اس کے اپلیکیشنز کو بہت کیئرفلی مانیٹر کریں اور اس کو اینالائز کریں. اے ایمان لانے والوں، اگر تم نے، ہاں صحیح ہے سب کے سب ایسے نہیں ہیں ان میں سے، مگر جو ان کی ایک خاص کلاس ہے کہ جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر تم ان کو فالو کرنا شروع کر دو، ان کی بات سنا، رواداری اپنی جگہ پر ہے. میں پھر یاد دلا دوں کہ ایک ہے جیو اور جینے دو والی بات، پیسفل کو ایگزسٹنس، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تم ان کی کچھ مدد کر دو جس کے ذریعے سے ان کے کچھ مسائل حل ہو جائیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، نہ یہ کہ تم ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ کھینچ کر لے کر آؤ یا یوں کرو، نہ کچھ بھی نہیں. تم ان کے سامنے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ مفید ہونے کا جو سلوک ہونا چاہیے وہ کرو کہ ان کو محسوس ہو کہ نہیں تم ان کو فائدہ دینا چاہتے ہو، مگر اس کے بعد پرپز کیا ہو کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، بس دیٹس آل، صرف وہ سوچنا سمجھنے والے بن جائیں. ان کا مقصد کیا ہوگا کہ کسی طریقے سے تم کو کھینچ کر لے جائیں. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی جانے، جس کی وارننگ پہلے خود اہل کتاب کو پروردگار عالم نے دی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اب خدا فرماتا ہے کہ تم کیسے انکار کر دو گے، یعنی وہ تو تم کو کھینچنے کی کوشش کرے گے. ایک ان کا پیغام ہے، ایک ان کی دعوت ہے، ایک ان کا انویٹیشن ہے، اور ایک اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انویٹیشن ہے. تو کیا تم اللہ کے رسول کا انویٹیشن چھوڑ کر ان کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرو گے؟ کَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ وہ انتم، یعنی کیسے کفر کرتے ہو؟ وہ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، جبکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہیں. وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان تو اس کا رسول بھی موجود ہے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اللہ سے وابستہ ہو جائے، جو اللہ کو تھام لے، اللہ کی رسی کو تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اس کی ہدایت کر دی گئی ہے سیدھی راہ کی جانب. احتسام کا مطلب ہے وابستہ ہو جانا، اللہ سے وابستہ ہو جانا. اب اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقاعدہ اللہ کا کوئی، یعنی گلے مل جانا، یعنی اللہ کے راستے کے اوپر جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے اوپر آ جانا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اس کی پھر صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی. الحمدللہ یہ آیت نمبر 101 تک آج ہم پہنچے، سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 101 تک. انشاءاللہ آگے اگلی کلاس کے اندر یا اگلے درس کے اندر بات کی جائے گی. اور اب وہ مشہور آیت آنے والی ہے ایک آیت کے فاصلے سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والی. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پروردگار عالم آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ.